Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Samiin ikram, Islam ke ilmi mujizat ke zimn mein baat jab taharat ki chali aur ye tazkira hua ke Islam ne 1400 saal pehle kaise jame zabardast scientific بنیادیں رکھنے والی ایسی تعلیمات دیں جو انسان کے لیے جسم اور صحت کے اعتبار سے حفظان صحت کے گویا ضامن ہے، جسم اور صحت کو بہتر سے بہتر حالت میں رکھنے کے کا ذریعہ اور بہت سارے امراض اور بیماریوں سے تحفظ دینے کا سبب بنتے ہیں۔ اس تذکرے کے سلسلے میں سب سے اہم چیز جس کا ذکر ہونا چاہیے اور جس کا تذکرہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ نماز ہے۔ نماز جس کو عربی میں الصلاۃ کہتے ہیں، اردو زبان طبقے میں نماز، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ کو صلاۃ ہی کہنا چاہیے، یہ اصطلاح استعمال شرعی ہے۔ خیر، تو نماز کے تعلق سے جو اسلام کے پانچ ارکان میں سے شہادتین کے بعد سب سے بڑا بنیادی رکن ہے، سب سے عظیم عبادت بلکہ رأس العبادات ہے، یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے مناجات، سرگوشی کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ مومنین کی معراج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر اللہ سے کلام کیا، بندہ بھی نماز میں گویا ایک کلام کی کیفیت سے گزرتا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ یہ اپنی بہت ساری روحانی اور عبودی حیثیت رکھتی ہے، اور نماز کا اصل منشا اور مقصد اس کا تعبدی امر ہونا ہے۔ ایک بندہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کو معبود برحق مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود ماننے کا دن میں پانچ وقت اپنے عمل سے، جس میں کہ جذبات بھی شامل ہوتے ہیں خشوع اور خضوع کی شکل میں، اپنے عمل و اخلاص کے ذریعے سے اس کا ثبوت دیتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ندا اور پکار پر لبیک کہنے اور اس کے سامنے جھکنے، اس کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں۔ گویا یہ امر تعبدی ہے جو بندے اور اس کے رب، خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق اور رشتے کی سب سے اہم اور سب سے بڑی بنیاد ہے۔ لہذا نماز کا اصل مقصود تو عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ اسلام کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی حکم، خاص طور سے اس کی عبادات، ارکان ایمان، ایسی بنیادیں ہیں جو اپنے اصل مقصد کے ضمن میں اس کے ساتھ ساتھ ضمنی طور سے دنیا اور آخرت کے بہت سارے فائدے سمیٹے ہوئے ہیں۔ اب یہاں ہم نماز کو لیں اور جس امر پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پہلو سے اس پر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی جدید دنیا، سائنس کی دنیا، میڈیکل سائنس یہ ضروری قرار دیتی ہے کہ ہر انسان صحت مند رہے، چست اور پھرتیلا رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دن بھر کے 24 گھنٹے کے دورانیے میں اس کے جسم کو ایک خاص قسم کی تھکن ورزش کی شکل میں دی جائے، جس سے اس کے جسم کے مختلف پارٹس جو ہیں وہ کسی قدر تھکن اور سرگرمی سے دوچار ہوں۔ ہمارے یہاں عام طور سے مشہور ہے کہ زندگی کی تین ضروریات ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں چار باتیں کہی جاتی ہیں، روٹی، کپڑا، مکان اور چوتھی چیز ورزش۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ انسان کی صحت برقرار رکھنے کے لیے ورزش کا معمول کے مطابق روزانہ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں پی ٹی ٹیچرز ہوتے ہیں اور باقاعدہ ایک حصہ رکھا جاتا ہے تعلیم کے دوران، آغاز میں یا درمیان میں، جس میں بچے کھیل کود کریں۔ اسلام نے بھی، یہ سوال کبھی کبھی اٹھتا ہے کہ کھیل کود کی کتنی گنجائش ہے، تو مختلف نصوص کی روشنی میں اہل علم نے بیان کیا کہ اتنا کھیل کود جس سے ذہن کو تفریح اور جسمانی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہو اور دینی اعتبار سے اس ورزش کا فائدہ حاصل ہو نتیجے کے طور پر چستی پھرتی اور کام میں لگن کے اعتبار سے. ہاں کہا جاتا ہے کہ العقل السلیم فی الجسم السلیم, کہ عقل سلیم جسم سلیم میں یعنی صحت مند عقل صحت مند جسم کے اندر ہوتی ہے. لہذا صحت کو ذہنی اور اعصابی جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جسم کو ورزش سے جو ہے ورزش جسم کو ورزش سے گزارنا ایک ضروری امر ہے. اب کتنی ورزش کی جائے, اگر ایسا کوئی کھیل ہو جس میں ضرورت سے زیادہ آدمی کو تھکایا جا رہا ہے, جو نارمل یا اعتدال کے حد سے زیادہ ہو, یا جس میں وقت اتنا لگ رہا ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہوتا ہو, نماز سے دیگر فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی سے وہ گویا غافل ہو رہا ہو, تو ایسی ورزش ایسا کھیل درست نہیں ہے, بعض حالات میں ناجائز اور حرام ہوگا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اجباری طور پر یہ جو نماز کو فرض کیا, دنیا کے ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ عبادات کے طریقے ہیں. ہاں بعض مذاہب میں عبادت کے ایسے طریقے ہیں کہ انہیں دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں بڑا نقص ہے. جیسے میں جب ادیان ہند کو پڑھا رہا تھا تو بدھ مذہب کی عبادت کے نام پر جو وہاں یوگا کی طرح بیٹھنا اور اذکار اور دعاؤں یا نماز کی شکل کے طور پر کہ کوئی عمل ہے, تو چند الفاظ اور کلمات جس میں زیادہ تر گوتم بدھ کا تذکرہ ہے بس اسی پر اسی میں محدود ہے بدھسٹوں کی عبادت. اور دھیان گیان کی شکل جو ہندوؤں کے ہاں یوگا اور بدھ مذہب میں یوگا کی شکل ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے, اور عام طور سے اس میں اعتدال کا پہلو ملحوظ نہیں رہتا. جو جتنا زیادہ اعتدال سے بڑھ کر یہ عمل کرے گا گویا اتنا زیادہ دیندار کہلائے گا, روحانیت کے اعلی مقام پر فائز مانا جائے گا. اس اعتبار سے جب ہم اسلامی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص جو فزیکل صحت کے اعتبار سے تعلیم یافتہ ہے وہ اسلام کی ورزش اور اسلامی تعلیمات پر سرسری نگاہ بھی ڈالے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے, حیرت زدہ ہو جاتا ہے. اور اس میں بطور خاص مرکزی عبادت جو ہر مسلمان کو دیگر تمام عبادات کے مقابلے میں لازمی طور پر روزانہ پانچ وقت ہر حال میں ادا کرنا ہے اگر ہوش و حواس ہے, ہاں تو ہر انسان عاقل بالغ شعور والا ہر انسان کو یہ عبادت پانچ وقت انجام دینی ہے. صرف عورتوں کو مخصوص ایام حیض و نفاس کے حالات میں اس کی رخصت اور چھوٹ دی گئی ہے, ورنہ میدان جنگ میں بھی نماز ادا کی جائے گی. اگر آدمی کھڑا رہ کے نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پہلو کے بل اشارے سے نماز کو پڑھنا ہی ہے. جب عام حالات میں ایک صحت مند انسان نماز پڑھتا ہے تو جو اس کی شکل و صورت اسلام نے بیان کی ہے, اگر آپ تقابلی مطالعہ کریں تو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ہاں ان کی عبادات کا طریقہ اور اسلام کی عبادات کے طریقے اور اس میں بطور خاص نماز دوسری عبادات کو بھی لیں, اگر ان کا موازنہ کریں تو آپ کو اسلامی عبادت سے بہتر کوئی عبادت نظر نہیں آئے گی. ایک تو رب کے سامنے جھکنے, پھر اس میں اجتماعیت کا نظام ایک الگ پہلو ہے, نماز با جماعت ہاں وہ الگ فوائد کی حامل اور بہترین شکل پیش کرتی ہے جس میں مساوات کی تعلیم ہے, سمعتات اور امیر و امام کی بات کو ماننے کا ایک گویا رمز اور اعلامیہ اس میں موجود ہے, اور دیگر کئی خصوصیات ہیں, ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا, چھوٹے بڑے کی تمیز کا ختم کر دینا اور ڈسپلین وغیرہ, سمعتات کے جذبات, ایسے بہت سارے امور کے ساتھ جو اس میں حرکات اور سکنات کی تعلیم دی گئی ہے. ہاں اس میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے, خاص طور سے قیام پھر رکوع اور پھر سجدہ, اللہ کے سامنے جھکنے اور بندگی کے اظہار کا انتہائی اعلیٰ طریقہ, یہ تو اس کا روحانی اور اخلاقی دینی پہلو ہوا. اب جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو جتنی بہترین ورزش نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے دنیا میں کسی نہ صرف نہ مذہب میں اور نہ جدید سے جدید سائنٹیفک نظام میں ورزش کا اور ریاضت کا جو طریقہ اختیار کیا گیا کھیل کود کے اعتبار سے کہ فلاں کھیل کے ذریعے سے یا فلاں ورزش کے ذریعے سے جسم کے پٹھوں اعضاء عضلات کی ورزش ہوتی ہے اور ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے جو لوگ تحقیقات کے بعد بیان کرتے ہیں، اگر وہ غور سے دیکھیں تو نماز انہیں سب سے اعلیٰ نظر آئے گی۔ میں یہاں جو کتاب میرے سامنے ہے اس کے مشتملات کو پیش کروں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، گجرات کے ایک سفر کے درمیان مولانا شعیب جوناگڑی صاحب نے دعوت دی تھی، ان کے ایک دوست کمال الدین صاحب سے ملاقات ہوئی، برسوں پہلے کی بات ہے، کچھ کا سفر تھا۔ ہاں، کمال الدین صاحب جو غالباً رامپور کے تھے اور کچھ سالوں پیشتر وہ مسلک اہل حدیث انہوں نے قبول کیا تھا، اور جس وقت ان سے میری ملاقات ہوئی وہ راجستھان میں ان کی پوسٹنگ تھی، وہ انڈین ایتھلیٹس میں کوچ کا کام کرتے تھے۔ ہاں، ایتھلیٹس تھے، کوچ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ دنوں پہلے جرمنی کے ایک یہی ریاضت کے ایک محققین کی فرم ان کے پاس آئی، گورنمنٹ کا سرکاری دورے کے مطابق، اور جو ہندوستانی سرکاری طور پر اپوائنٹڈ کوچ تھے ان کو انہوں نے کچھ نئی ہنٹس اور ہدایات دی اپنی تحقیقات سے روشناس کرانے کے لیے۔ گویا ایک میٹنگ منعقد کی، کہا کلاس روم کی طرح ہم لوگ ایک کلاس میں سارے کوچ اکٹھا تھے، ایک اسٹیج پر وہ کھڑے تھے، بلیک بورڈ تھا سامنے۔ اس درمیان جب انہوں نے کئی باتیں بتائی تو انہوں نے کہا کہ بالکل جدید طور پر ہم نے ایک ورزش بڑی تحقیق اور جستجو کے بعد معلوم کی، اور انہوں نے بتایا کہ ہماری رانوں کا جو پچھلے حصہ ہے پیر کا، ران کے پچھلا حصہ عضلات کا جو بڑا، کہا اس کی ورزش کی کوئی شکل ہمیں نظر نہیں آتی تھی۔ بہت ساری ورزش اور ریاضی اعتبار سے ہم جو دوڑ بھاگ اور یہ سب کرتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ جو پھیلا ہوا لمبا عضلات کا حصہ ہے اس کی کما حق ہو ورزش کا کوئی، ان تمام دوڑ بھاگ چلنے پھرنے اور دوسری ورزشوں میں ہم کو اس کا فائدہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو بڑی تحقیق اور جستجو کے بعد ہمیں اس کے مضبوط بنانے اور اس کو قوت دینے کا ایک طریقہ نظر آیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ طریقہ کیا ہے۔ اور جھک کر جب کمال الدین صاحب نے بیان کیا کہ جب انہوں نے جھک کر پریکٹیکلی بتایا تو وہ بالکل وہی شکل تھی جو نماز میں ہم رکوع کی شکل میں جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایکسپلین کرنا شروع کیا کہ اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے، ایک شارٹ ٹائم، مڈل ٹائم اور لانگ ٹائم، یعنی مختصر، درمیانی اور طویل۔ تو جو مختصر وقت ہے انہوں نے بتایا کہ 4-5-6 سیکنڈ، اور درمیانی 7-8 سیکنڈ، اور لمبا 12-13 سیکنڈ، اس طرح کے کچھ انہوں نے فرق بتایا کہ اتنی اتنی پیریڈ میں کیا جائے، اگر کوئی کم سے کم کرنا چاہتا ہے تو اتنا، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اتنا، بہت زیادہ نہ کیا جائے۔ اب انہوں نے یہ بیان کرنے کے بعد بچوں سے، اپنے مخاطب کوچ سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شارٹ ٹائم، مڈل ٹائم اور لانگ ٹائم، اس میں سے سب سے بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ تو کمال الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسے جیسے وہ بیان کر رہے تھے ویسے ویسے میرے دماغ میں نماز، رکوع، اور پھر یہ دماغ میں آیا کہ رکوع میں کم سے کم سبحان ربی العظیم اور بعض دوسرے اذکار 3 مرتبہ کہنا ہے، 5 مرتبہ کہنا ہے، 7 مرتبہ، 9 یا 11، اور نارملی زیادہ تر ہم 7 مرتبہ اہل علم بتاتے ہیں کہ درمیانی چیز جو ہے خیر الامور اوسطہا، درمیانی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو درمیانی کو میں نے بہتر سمجھا، اور یہ چیزیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اسی دوران انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے سب سے بہتر ٹائمنگ کیا ہو سکتی ہے، شارٹ ٹائم، مڈل ٹائم اور لانگ ٹائم؟ تو کمال الدین صاحب نے کہا کہ میرے زبان سے برجستہ نکلا کہ مڈل ٹائم۔ میں اپنے ڈیسک پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا درمیان میں، مڈل ٹائم کہا۔ وہ چونک گئے اور انہوں نے سوال کیا کہ کس نے جواب دیا؟ میں کھڑا ہو گیا، پوچھا آپ اسٹیج پر آئیے۔ کمال الدین صاحب اسٹیج پر پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ جواب کیسے دیا؟ تو کہا کوئی خاص بات نہیں ہے۔ کہا نہیں، مجھے بتائیے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں جیسے ہی میں نے سوال کیا فوراً آپ نے جواب دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے جواب دینے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی، بلا کسی بنیاد کے آپ نے کوئی 3 میں سے 1 کو چوائس نہیں کیا ہوگا۔ تو کمال الدین صاحب نے کہا کہ دراصل سر بات ایسی ہے کہ میں مسلم ہوں، اور ہمارے یہاں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں، اس میں یہ شکل بنتی ہے جو آپ نے بتائی۔ اور اس کے ٹائمنگ جو ہمارے ذکر و اذکار اور دعاؤں کے حساب سے بنتی ہے زیادہ تر یہ مڈل ٹائمنگ بنتی ہے. تو میں نے اس کی بنیاد پر یہ بات کہہ دی. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کے یہاں ایسی عبادت ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ نماز پڑھ کے بتائیے اسٹیج پر. کہا سر, کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا وہ ایک کرسی لے کر کنارے بیٹھ گئے اور مجھ سے درمیان میں کہا کہ آپ مجھے نماز پڑھ کر بتائیے. کمال الدین صاحب نے کہا کہ میں نے ان کے سامنے ایک رکعت نماز پڑھی اور وہ غور سے دیکھتے رہے. ساری کلاس کوچ جتنے بھی موجود تھے سب نے دیکھا. کہا میں نے ایک رکعت پڑھی اور اس کے بعد کھڑے ہو کر میں نے ایکسپلین کیا کہ الگ الگ اوقات میں ان رکعت کی تعداد الگ الگ ہے, اور انہوں نے بتایا اسے. کہا جب میں نے نماز بتائی اور بیان کیا تو وہ جرمنی سے آیا ہوا اس فن کا ماہر محقق کوچ سر پکڑ کر کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا. ہم لوگوں نے تعجب کیا اور بعد میں جب ان سے سوال کیا کہ آپ کیا سوچنے لگے سر, کہا مجھے بڑا افسوس ہے, بہت زیادہ افسوس ہے, کاش ہم نے اسلام کی یہ تعلیم اور مسلمانوں کی یہ نماز پہلے دیکھ لی ہوتی. ہاں ہم نے, میں نے جو ابھی آپ کو بتایا کہ ران کے پچھلے حصے کے پٹھوں کو ورزش دینے کا یہ طریقہ ہے, یہ تحقیق ہم نے برسوں کی ہے, کافی خرچ کیا, کافی وقت لگایا, اس کے بعد تجربات کے بعد ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا. اگر ہم نے مسلمانوں کی یہ نماز دیکھ لی ہوتی تو یہی نہیں اور بھی جو نماز کے اندر خوبیاں مجھے نظر آ رہی ہے, اس سے بہتر کوئی ورزش ہو ہی نہیں سکتی. بعض دوسرے بھی ہندو یوگا کے ماہرین کے یہ بیانات اخبارات میں اور بعض ذرائع سے منظر عام پر کبھی کبھار آتے رہتے ہیں کہ یوگا کے اور دوسرے ورزش کے جتنے طریقے ہیں نماز ان سب سے بہتر ہے. اور بعض ویدوں نے یہ اعتراف کیا کہ جسمانی جوڑوں اور پٹھوں کے اعتبار سے بعض تکالیف ایسی ہیں کہ ایک شخص جو نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھے گا پنج وقتہ طور پر وقت کی پابندی کے ساتھ, اگر حقیقی طور پر نمازی ہوگا تو ایسی جسمانی کئی تکالیف ہے جوڑوں کی جسمانی طور سے جو اس کو لاحق نہیں ہوگی. جسمانی طور سے ورزش کے نہ ہونے کی وجہ سے جو کمزوریاں لاحق ہوتی ہیں وہ بھی نہیں آئے گی, بلکہ ایک نماز کا پابند شخص پھرتیلا صحت مند اور اس کا جسم کام کرنے میں بہتر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا, کئی بیماریوں سے محفوظ ہوگا. یہاں ہمارے سامنے جو کتاب ہے اب غور کیجئے, انہوں نے بیان کیا کہ اسلام نے بدنی ریاضت پر خاص اہتمام کیا اور اس کی ایک شکل ہمیں اسلام کی بنیادی عبادت راس العبادات نماز میں نظر آتی ہے. اور پھر فوائد الصلاۃ, صلاۃ کے فائدے, اس عنوان کے تحت انہوں نے کچھ باتیں بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان کے لیے ایک اجباری ریاضت, اصل میں یہ عبادت ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نماز کو ورزش کہہ رہے ہیں. ہاں میں نے پہلے ہی تمہیدن بیان کر دیا کہ یہ اصلاً اس کا مقصود عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے, اور اجباری طور پہ عبادت کی نام پر ہم اس کو انجام دیتے ہیں, اور اس کا یہی پہلو ہمارا اصل مقصود ہونا چاہیے. لیکن یہ ضمنی فائدہ ہے کہ اجباری طور پر اسلام نے یہ کیا تو عبادت کے ساتھ ساتھ یہ ریاضت بھی ہے, ورزش بھی ہے, اور یہ اجباری ہے. کسی مسلمان کو اختیار یا چھوٹ اور رخصت حاصل نہیں ہے کہ اگر وہ بالغ ہے, ہوش و حواس والا ہے, نماز کی طاقت رکھتا ہے تو نماز نہ پڑھے, یہ اسے گنجائش نہیں ہے. چنانچہ ہر مسلمان کے لیے دینی اعتبار سے ریاضت دینیہ ہے, دینی ورزش ہے اجباری طور پر ہر روز 5 مرتبہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسی نماز کا جو طریقہ, اوقات اور آداب ہیں, اس میں جب اجہاد یعنی مشقت میں ڈالنا بھی نہیں ہے اور انسان کو جو ہے تھکانا بھی نہیں ہے, یعنی ایک انتہائی متناسب اور مناسب اور موزوں انداز کی یہ ریاضت ہے, بہت زیادہ انسان کو تھکانے والی نہیں ہے. ہاں یہاں یہ بات بھی پھر سے میں دہرا ہوں کہ اگر ورزش کو اعتدال سے بڑھا دیا جائے تو بظاہر انسان کا جسم قوی سے قوی تر ہوتا نظر آئے گا, اس کے پٹھے کھل جاتے ہیں. آج کل ایک فیشن چلا کہ خارجی طور سے بھی کچھ ہارمونز دے کر انسان کے بدن کو ایسا بنایا جاتا ہے, باڈی بلڈنگ کی جاتی ہے, جم خانے چلتے ہیں, اور اس میں اس طرح سے کہ عام معمول سے ہٹ کر انسان کے عضلات کو جو ہے پھلایا یا طاقتور دکھایا جاتا ہے. ہاں جاپان میں سومو پہلوانوں کی ایک روایت چلی آ رہی ہے, جو حد اعتدال سے وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ گوشت کے پہاڑ ہوتے ہیں. لیکن ایک رپورٹ میں آیا کہ عام طور سے جو سومو پہلوان ہوتے ہیں وہ چونکہ اعتدال سے بڑھ کر ورزش کرتے ہیں، بہت زیادہ اپنے جسم کو جو ہے بڑھا لیتے ہیں، قوی بنا لیتے ہیں، لیکن اس کا ایک منفی اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی عمر کم ہو جاتی ہے. عموماً اوسط طور پر سومو پہلوانوں کی عمر 35 سال شمار کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 35 سال جیتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ ہر چیز کا اعتدال میں ہونا ضروری ہے، ورزش کا بھی. چنانچہ نماز کی جو ورزش ہے وہ انتہائی معتدل اور ایسی ہے کہ مرد بھی اسے انجام دے سکتا ہے بسہولت، عورتیں بھی اور بچے بوڑھے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی. اگر ان میں سے کسی کو کوئی دقت اور پریشانی ہے اس کے بعض ارکان کو ادا کرنے میں، تو اس میں رخصت اور تخفیف بھی کر دی گئی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ سکیں. تو چنانچہ یہ نماز جو ہے بدن کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، میدوں کو سرگرم اور نشیط رکھنے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے، اور تمام جسم اور جوڑوں کے لیے ایک اعلیٰ قسم کی انتہائی بہترین ورزش اور ریاضت ہے. اور جب ہم نماز کے حرکات پر غور کرتے ہیں تو انہوں نے بیان کیا کہ اس میں اور ریاضت کے نظام سویدی، یہاں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا اور آگے چل کے ذکر کیا لج سویدی، یہ کوئی شخص تھا جس کا بنایا ہوا کوئی ورزش کا نظام تھا ایسا محسوس ہوتا ہے، تو کہا اس میں کچھ مشابہت نظر آتی ہے. لیکن سویڈش کے یا سویدی کا جو نظام ہے، جو بھی یہ طریقہ کار ہو ورزش کا، کہہ رہے ہیں کہ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ اسلام نے جو نماز کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا، تعلیم دی، اور اس وقت سے سارے دنیا کے مسلمان، پکے مسلمان پابندی سے اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ 1400 سال بلکہ اس سے بھی اب زیادہ ہو گیا ہے، 1400 سال سے یہ طریقہ رائج ہے. یوگا کا طریقہ بھی جو ہندوستان میں ہندو دھرم یا بدھسٹوں کے یہاں بدھ مذہب کے طور پر جو رائج ہے، ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ ان میں بھی کہیں کہیں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں آدمی، اور اس میں کہیں کہیں نقصان کے پہلو نظر آتے ہیں. ہاں، اور کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نماز کے اور لج سویدی کے بتائے ہوئے نظام کے اعمال کے درمیان جو ہے مقابلہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے درمیان جو حرکات و سکنات اور ورزش کے معاملات ہوتے ہیں وہ لج سویدی کے بنائے ہوئے نظام سے زیادہ بہتر، زیادہ مفید اور زیادہ صالح اور بہتر ہے ہر عمر اور ہر جنس کے لیے، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، ہر انسان کے لیے یہ بہتر ہے. ہاں، چنانچہ آپ آگے انہوں نے نماز کے حرکات و سکنات کا تذکرہ کیا کہ نماز تکبیر میں رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، ہاں، جو کہ کندھوں یا کان کی لووں کے موازی ہوتی ہے، اس میں رفع الیدین کر کے نماز کی شروعات ہوتی ہے تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے. یہ ایک حرکت ہوئی، یہ بھی ایک تھوڑا ورزش ہو گئی. ہاں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی مشقوں میں سے ہے جو نظام سویڈی میں اس چیز کو ہاتھ اٹھا کے اس طریقے سے ورزش کرنے کو، ہاں، یہ اس بنیاد پر اسے اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے سینہ کھلتا ہے. دیکھیے، نماز قرآن حدیث نے بتائی، نظام سویڈی جس کی عمر 100 سال ہے، یہ بھی جس طرح نماز کی شروعات میں ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین کر کے تکبیر تحریمہ بولتے ہوئے نیت باندھی جاتی ہے، تو یہ جو رفع الیدین ہے، ہاں، یہ نظام سویڈی میں ایک ورزش کے طور پر آغاز ورزش کا طریقہ بتایا گیا کہ اس طرح کیا جائے، اس سے سینہ کھلتا ہے، اس سے ہم رفع الیدین کا فائدہ بھی جانتے ہیں، پہلی مرتبہ بھی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. جو لوگ اس کو نہیں مانتے، ہاں، اپنے مسلک کی بنیاد پر یہ جانتے ہوئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ ایک سنت سے بھی محروم ہو رہے ہیں اور جسمانی اعتبار سے ایک فائدے سے بھی، کئی فائدوں سے بھی. پھر اس کے بعد تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کی کوئی سورہ تلاوت کی جاتی ہے، ہاں، جسے یسن المصلی، ہاں، پھر اس قرت کے بعد انسان پھر سے رفع الیدین کر کے مصلی جو ہے اپنے پیٹھ کو، اپنے جسم کو موڑ کر دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتا ہے، ہاں، اور جسم ویستفید الجسم من اتخاذ حاضر عدد، کہ اس طریقے سے جسم کئی فائدے حاصل کرتا ہے رکوع کی شکل میں، رکوع کی جو شکل ہے، کہہ رہے ہیں اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں. کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ دونوں رانوں کے جوڑ کو حرکت دیتا ہے، دونوں رانوں کے جوڑ کو حرکت دیتا ہے، اور انسان کے عمود فقری عمود فقری یعنی جو اس کا ریڑھ کی ہڈی کا جو عمود ہے اس کو جو ہے کشادگی عطا کرتا ہے، اس کو چال دیتا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ وَيَذْغُتُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَيَشُدَّهُمَا، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو پر جو رکھتا ہے تو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑتا ہے. اور یہ دونوں عمل یعنی ریڑھ کی ہڈی کے عمود کے فقرات کا سیدھا ہونا یا اس کا مضبوط ہونا اور رکبتین کو پیچھے سے مضبوطی سے پکڑنا، یہ جسم کے لیے انتہائی اہم فائدے رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ اسی فائدے کی طرف اشارہ ہو جس کا تذکرہ ہم نے شیخ کمال الدین صاحب کے واقعے میں کیا کہ جرمنی کے محقق نے بتایا کہ یہ رکوع کی شکل میں انسان کے ران کے پچھلے حصے کی ورزش ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ نئے ریاضتی جتنے نظام ہیں، ورزش کے جتنے نظام ہیں، انہوں نے اس حیات کی تقلید کی، اس کی پیروی کی. چنانچہ انسان کو فجالت الانسان یمیل و بجید، چنانچہ اس نے انسان کو ایسا بنایا کہ اپنے آگے کی طرف وہ جھک کر ایک نظام کے تحت ایک شکل میں جو ہے موڑے. ہاں لم یتمکن من اضافت الحرکات المعان، جس میں کہ ان دونوں حرکتوں کو اکٹھا طور سے حاصل کیا جائے جس کو کسی دوسرے یعنی ان دونوں چیزوں کو جو حاصل کیا جاتا ہے دونوں فائدوں کو کسی اور طریقہ ورزش میں حاصل نہیں ہوتا. اور یہ نماز کی حرکات میں حکمت بالغہ پر دلالت کرتی ہے. رہے سجود تو کہہ رہے ہیں کہ سجدہ یہ بڑا جامع اور بہت سارے فوائد کو گھیرنے والا ایک عمل ہے. انسان کے جسم کے مختلف حصوں، عضلات، پٹھوں اور آلات کو درست کرنے کے لیے، ان کو ورزش دینے کے لیے. چنانچہ دونوں گھٹنوں کا موڑنا، رکبتین دونوں گھٹنوں کا موڑنا، یہ انسان کے گھٹنوں کے جوڑوں کے سخت ہونے سے بچاتا ہے. گھٹنوں کے جوڑوں میں ایسی سختی آ جائے کہ بعد میں موڑنے سے دقت اور پریشانی ہو. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں گھٹنوں کو پیچھے کی طرف موڑتے ہیں تو اس سے آپ کے گھٹنوں میں یہ سختی نہیں آئے گی. اسی طریقے سے جس طریقے سے آدمی نماز میں جھکتا ہے زمین پر اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہوئے سجدے کی حرکت میں، تو یہ چیز جو ہے یہ انسان کی ذات پہ، معدے کے جہاز، معدے کے اندر اور معدے کے عمل کو درست رکھنے کے لیے اور اس کو اس میں رگڑ پیدا کرنے کے اعتبار سے معدے کو ورزش دینے کا سب سے بہترین اور انتہائی مفید طریقہ مانا جاتا ہے. ایسا طریقہ جو کوئی معدے کو قوت دیتا ہے اور ہاضمے میں اور قوت امساک میں اضافہ کرتا ہے. معدے کو جوا ہاضمے کی قوت اور قوت امساک میں اضافہ کرتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ خاص طور سے یہ ان خواتین کے لیے یہ شکل بہت مفید ہے، اس لیے کہ یہ ایسا کرنے سے، نماز پڑھنے سے رحم جو ہے یعنی بچے دانی اپنے طبعی مقام پر، قدرتی طور سے جس مقام پر جسم کے اندر، پیٹ کے اندر ہونا چاہیے، وہاں برقرار اور قائم رہتی ہے. اگر کوئی عورت نماز کی پابندی کرتی ہے تو اسے رحم کی شکایتیں یا اس کے جگہ ہٹ جانے کی، یا کچھ عورتوں کو یہ مرض ہوتا ہے، بعض مرتبہ وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھ جاتی ہیں، باہر کی طرف آنے لگتی ہیں، تو ایسی شکایت جو ہے سجدہ کرنے والی عورتوں کو کم ہو سکتی ہے، اس کے امکانات کم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ معدے میں اور آنتوں میں اس کے سجدے کی وجہ سے جو ہے وہ التوا اور ایوجا ٹیڑھا پن اور اس کا مڑنا تڑنا، یعنی وہ رحم ہے اور اندر کے جو اجزاء ہیں وہ آپس میں گتھ جائیں، ایٹھا نہ جائیں، ایسے ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. یہ ایک احمد محمد مرزوق جو ایک فزیکل امور کے ماہر شخص ہیں، استاذ ہیں، ان کی کتاب سے، ان کے مضمون سے ماخوذ یہ کچھ اقتباسات ہیں. کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے سجدے کی حالت جو ہے معدے کے نیچے اترنے اور حبوط سے انسان کا ازالہ کرنے کے لیے مددگار بنتے ہیں. معدہ نیچے کی طرف آ جائے اس سے بچاتا ہے. اور جدید دور کے اطباء نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حبوط معدہ کا سب سے بہترین علاج سجدہ ہے. حبوط معدہ، حبوط کہتے ہیں نیچے اترنا، ना, غالباً یہ کوئی مرض ہو یا اس کی اور بھی کچھ شکلیں یا ٹرمس ہو، اصطلاحی نام ہو، یہاں حبوت کا لفظ استعمال کیا جو نیچے اترنا ہے. حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا تو احبت کہا گیا، اترو نیچے، اترو زمین کی طرف. تو کہا میدے کے حبوت اور نیچے اترنے کا سب سے بہترین علاج، یہ میڈیکل سائنس کے جاننے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ومن حکم الاسلام انہ اوجب اعطاء عضلات البدن ومفاصلہ حقہ من الریاضہ والحرکۃ فی الصلاۃ، کہ اسلام کے حکمتوں میں سے ایک حکمت اور اس کی جامعیت کا ایک حصہ ہے کہ اس نے جسم کے عضلات اور جوڑوں کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے ایسی ورزش اور ایسا عمل دیا جس کے ذریعے سے تمام جوڑ اور عضلات ٹھیک ٹھاک کام کرنے کے لائق رہے، ان کی صحت برقرار رہے. نماز کی شکل میں یہ چیز دی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے، فرمان ہے، اسوء الناس الذی یسرق من صلاته، کہ سب سے برا انسان وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرتا ہے. اور کہہ رہے ہیں اس کی چوری کیا ہے، ہاں یہ سرقہ یا چوری کیا ہے، کہ نماز کے وقوف کو، رکوع اور سجدوں کو، قعود کو سرگرمی کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے، اعتدال کے طریقے سے، جو ہے تعدیل کے ساتھ انجام نہ دیا جائے. ہاں، اور ایک بدیہی امر یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایسی نماز جس کے اندر خشوع خضوع نہ ہو، جلدی جلدی پڑھ لی جائے، بغیر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور قلب اور خشوع خضوع کے پڑھی جائے، ارکان اور اعمال کو ٹھیک ٹھیک انداز سے انجام نہ دیا جائے، یہ نماز کی چوری ہے. وقد ذم اللہ من لا یرائی ھذا فی قولہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اس کی رعایت نہیں کرتے اپنی نماز میں اس کی مذمت کی. منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کہ یہ منافقین ایسے ہیں کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں، گویا نماز کے لیے سستی سے اٹھے اور بے دلی سے نماز پڑھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ منافقین کی حرکت یہ ہے کہ سستی سے بے دلی سے نماز کے لیے اٹھتے اور نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے برخلاف اہل ایمان کا، مومنین کا، پکے ایمان والوں کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ چستی کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ اور دل لگی کے، دل کے حضور کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزمرہ کی جو ورزش انسان اختیار کرے گا، ان ورزشوں میں جو مستقل طور پر اختیار کرے وہ، اور ایسی ورزش جو انسان کو حد سے زیادہ تھکاوٹ اور جسم کی کلاغر بنانے کا سبب نہ بنے، یعنی اعتدال کے ساتھ، ہاں، جس کے ذریعے سے انسان کے جسم کے اکثر حصے اور عضلات حرکت پائیں، ورزش سے گزریں، ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ کسی بھی جگہ پر انسان ہو اس کے لیے یہ آسان ہو. ہاں ہاں، یہ نماز سے، نماز کے علاوہ کوئی آپ کو ایسی شکل کی ورزش نظر نہیں آئے گی جو اہل ایمان پر اجباری ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ یہ دن کے طلوع شمس بعد زوال، قبل الغروب، ہاں، اور غروب کے بعد، اسی طریقے سے سونے سے پہلے، سونے سے پہلے یہ پانچ اوقات میں. اب یہاں اگر ان اوقات کو بھی اگر ہم دیکھیں تو جدید محققین نے اور بعض ماہرین نے، اس کی حکمتوں پر غور کرنے والوں نے، ان اوقات میں نماز پڑھنے کے بھی بہت سارے فائدے بیان کیے ہیں، نفسیاتی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اور اعصابی اعتبار سے، کہ آدمی نیند سے بیدار ہو کے پہلے نشاط حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہے، تین مرتبہ ناک کو جھاڑتا ہے، چستی آتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان جو ہے ناک کے ماسے پر جو ہے رات گزارتا ہے. جب انسان بیدار ہو کے بسم اللہ کہتا ہے، تین گانٹ باندھتا ہے شیطان، بسم اللہ کہتا ہے ایک گانٹ کھلی، وضو کر کے ناک جھاڑتا ہے دوسری گانٹ کھلی، دو رکعت نماز پڑھتا ہے تیسری گانٹ کھلی. تو یہ روحانی طور پر گانٹ کھلنا ہے، اور انسانی پھر اس کا نتیجہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایسا شخص اب جب صبح کرتا ہے تو بالکل نشیط، پھرتیلا اور چست ہوتا ہے، کام کے لیے سرگرمی کا بھرپور اس کے اندر قوت اور مادہ ہوتا ہے. اس کے برخلاف جو شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ سست رو ہوتا ہے، ہاں، بتی ہوتا ہے اس کے کاموں میں، مطلب وہ بات نہیں ہوتی جو نماز پڑھنے والے کے کام میں پھرتی، چستی اور برکت ہوتی ہے. چنانچہ یہ جو اوقات بندھے ہوئے ہیں، ان اوقات کی پابندی کے ساتھ اور ساتھ ساتھ اس میں جسم کی نظافت پر بھی توجہ دی گئی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے تو اس کے آداب یا شرائط میں شامل ہے کہ آپ طہارت کبرا کے ساتھ ساتھ طہارت صغرا، یعنی غسل والی طہارت کے ساتھ وضو والی طہارت کو بھی اختیار کریں. اگر پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کریں مٹی کے ذریعے سے. ہاں، یہ ایسی جامع عبادت جو روز مرہ کے دورانیے میں ایک خاص خاص موقع پر، ٹائم پر پھیلی ہوئی نظافت کی پابندی کے ساتھ خاص انداز میں، جس سے جسم کے پورے حصے کو حرکت ملے. کوئی حصہ جسم کا عضو عضلات اور جوڑ جس کو ورزش کی ضرورت ہے ان تمام کی ورزش ہو, ایسا کوئی عمل آپ کو نماز کے علاوہ نظر نہیں آئے گا. یہ نماز ہی ہے جو اتنی جامع ورزش ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ہم نے ہلکا پھلکا سا تذکرہ کیا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.